أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے تمہارا جگری دوست بن جائے گا، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے اور کوئی نہیں پا سکتا، یعنی یہ سعادت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے ہی نصیبے والے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز اور محترم سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے توسیع دعوت، مشکلات اور حل۔ میرے مخاطب وہ داعیان حق ہیں جو اللہ کے دین کو، اس کے پیغام کو، اس کی دعوت کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا عظیم الشان کام اور یہ فرض ادا کر رہے ہوں۔ یقیناً یہ کام بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس راستے میں داعیان حق کو ضرور مشکلات پیش آتی ہیں۔ میں آج ان میں سے چند مشکلات کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا اور ان کے ممکنہ حل بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیجئے کہ ہماری دعوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اسی میں تمہارا بچاؤ ہے۔ تو ہماری دعوت بندگی رب کی دعوت ہے، اور تمام انبیاء اور رسول یہی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے۔ مالکم من الہ غیرو، اللہ کے سوا لوگو تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے، اور انہوں نے اس عظیم الشان کام کو سر انجام دیا۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب امت مسلمہ نے قیامت تک اس کام کو کرنا ہے، اس لیے کہ قیامت تک انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت کے پیغام کو اور ہدایت کی راہ کو بندوں کو سمجھانا اور ان تک یہ پیغام پہنچانا یہ اس امت کا فرض منصبی ہے۔ یہ عظیم الشان کام کرنے والے انبیاء اور رسول تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام۔ ہمیں اس کا پوری طرح شعور و ادراک ہونا چاہیے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے پیروکار اور صحابہ کرام کے وارث ہیں، تو یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اسی طرح سے یہ عظیم الشان کام جس پر اس امت کو مامور کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا اور آخرت میں بے حد و حساب انعامات بھی ملنے والے ہیں، اور جب کوئی بڑی کامیابی پیش نظر ہو تو پھر انسان اس کے لیے بڑے سے بڑا رسک لینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ جیسے اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنے جان اور مال داؤ پر لگا دیتے ہیں، اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ دعوت اللہ کا کام، بندگی رب کی دعوت کا کام، اللہ کے دین کی دعوت کا پیغام بندوں تک پہنچانے کا کام، یہ مال و جان کی بازی لگانے کا کام ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں بڑے بڑے انعامات کا اور بڑے بڑے اعزازات کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کو مسرور و شاداب رکھے خوش و خرم رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور اسے کما حق ہو آگے پہنچایا. کتنی عظیم دعا ہے اس شخص کے حق میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کے پیغام کو، آپ کی سنت کو، آپ کی لائی ہوئی کتاب کے پیغام کو اور اس کی دعوت کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے. بندگی رب کی دعوت، اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اسلام کو نظام زندگی بنانے کی دعوت ہے. اس دعوت کو جماعت اسلامی نے تین نکات کی صورت میں پیش کیا ہے. پہلا نکتہ ہے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی اختیار کرو، دو رنگی اور منافقانہ روش چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں جمع نہ کرو اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو. یہ اس کا دوسرا نکتہ ہے. اور اس کا تیسرا نکتہ ہے اللہ کے دین یعنی اسلام کو غالب کرنے میں لگ جاؤ اور اس راستے کی رکاوٹوں اور اللہ تعالیٰ سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرمان روائی کے منصب سے ہٹا دو اور یہ ذمہ داری مومن اور صالح بندوں کے ہاتھ میں دے دو تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک اللہ کی بندگی کے راستے پر چل سکے. جماعت اسلامی کسی جزوی اصلاح کی دعوت نہیں دیتی. یہ پورے نظام زندگی کو تبدیل کرنے اور مکمل انقلاب برپا کرنے کی وہی دعوت دیتی ہے جو 14 صدیوں قبل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھی تھی. ہم اس دعوت کو اپنے تمام ہم وطنوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ توسیع دعوت کی اس مہم میں کیا مشکلات اور رکاوٹیں حائل ہیں اور ان کا کیا حل ممکن ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ دعوت دین کو پھیلانے اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا جو کام ہے اس کی کچھ اصل اور حقیقی مشکلات ہیں جو تمام انبیاء اور رسولوں کو اس راستے میں پیش آئیں. وہ کیا ہیں کہ جب انبیاء اور رسولوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کا پیغام رکھا تو ان کو گالیوں سے نوازا گیا، تمسخر اور استعزا کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو پتھر مارے گئے، راستے میں روڑے اٹکائے گئے اور ان کے جسموں کو زخمی کیا گیا. نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، وہ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے تھے، آنکھیں کان بند کر لیتے تھے اور کوئی بات ہی سن کر نہیں دیتا تھا. ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کی خاطر ہجرت کرنا پڑا، اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی اپنے وطن عزیز اور اپنے گھر بار اور اپنی جانوں کو اپنی مالوں کی قربانیاں کر کے ہجرت کرنی پڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توسیع دعوت کی مہم پہ مکے سے طائف کی طرف نکلے تو آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اس راستے کی مشکلات تو ہیں، لیکن اگر آج اس بات کا جائزہ لیا جائے تو آج امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور بالعموم اور یہاں ہمارے لیے بالخصوص اس طرح کی کوئی مشکلات نہیں ہیں. الحمدللہ ہم جب لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں تو لوگ عزت سے گھروں کے اندر بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، خاطر تواضع کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، اور اگر کہیں کسی مقام پہ کوئی ہماری دعوت کو ٹھکرا بھی دے تو بہرحال ہمارے ساتھ وہ رویہ اور سلوک نہیں اختیار کرتا جو انبیاء اور رسولوں کو اس راستے میں لوگ اختیار کرتے تھے. تو ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ اگر اس راستے میں ایسی مشکلات جو انبیاء اور رسولوں کے لیے آئیں ویسی مشکلات بھی آئیں تو پھر بھی توسیع اللہ کے دین کی دعوت کا کام ہمیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا فرض منصبی ہے. اب کچھ وہ مشکلات جو ہمیں درپیش ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. سب سے پہلی مشکل ہے داعیانہ جذبے اور کردار کی کمی. یہ مشکل حقیقت میں ہماری اپنی ہی طرف سے ہے. سستی اور کاہلی ہے، خواہشات نفس کا غلبہ ہے، دنیا کی محبت ہے، اور ہماری صلاحیتیں اور مال، علم اور ذہانت اور قابلیت یہ دنیا کے لیے وقف ہیں اور ہم نے کاروبار اور تجارت اور نوکریوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے. اور جہاں تک دعوت کے کام کا تعلق ہے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ کے کام ہوتے ہی رہتے ہیں، اگر یہ میں نے نہ کیا تو کوئی اور کر لے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن یہ کرنا بندوں نے ہے، اور اسی کام کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم انعامات کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے، لیکن ہم نے اپنی فلاح اور اپنی نجات اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس کام کو کرنا ہے، تو ہمیں اس وقت تک اس کام کو نہیں کر سکتے جب تک اس کام کو بھی اپنے ذاتی کاموں کی طرح اپنا ہی کام نہ سمجھیں، بلکہ اسی کام کو جب تک ہم اپنی اخروی فلاح اور نجات اور دنیا میں بھی سرخروئی کا جو ہے وہ ذریعہ نہ سمجھیں، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ مشکلات ہیں اس راستے میں، لیکن یہ کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، ہماری راہ میں نکلتے ہیں، تو پھر ہم راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف بالشت برد آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ کام ہے کہ جب اس کام کے لیے اللہ کے راستے میں بندہ نکلتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھ کر اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جذبے کے ساتھ اس کام کو کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن اسی کام کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا اور آخرت میں عظیم انعامات اور اعزازات سے نوازنا ہے۔ دوسری مشکل دائی اور دعوت میں دوری اور خلیج ہے، یعنی ایک دائی کو اپنی دعوت کا نمونہ ہونا چاہیے، اور دائیان حق کو اپنے معاشرے کی ضرورت بن جانا چاہیے، پھر دائیان حق کے قول و فعل کے اندر تضاد نہ ہو، اور ان کا کردار وہی ہو کہ جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو مادہ پرستی اور مغربی تہذیب کے خلاف دعوت دے رہے ہوں تو ہمارا عملی کردار اس بات کا نمونہ پیش کر رہا ہو کہ ہم مادہ پرستی کے خلاف ہیں اور مغربی تہذیب کے خلاف ہیں۔ اگر ہم اسی مغربی تہذیب کے اندر خود جو ہے وہ گم ہوئے ہوں اور ہم بھی دنیا داری کے اندر اسی طرح سے لگے ہوئے ہوں جس طرح ایک عام آدمی ہو، اور دنیا کمانے کی فکر ہمیں بھی اسی طرح ہو جس طرح ایک عام آدمی ہوا ہے، تو پھر ہماری دعوت کے اندر وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا جو داعیان حق کی دعوت کے اندر ہونا چاہیے۔ تو ایک داعی حق کو اپنی دعوت کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف کمپنیوں کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، وہ جب ان کو پیش کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے اوپر بیچنے کے لیے جاتے ہیں، تو مثلاً ایک بسکٹ بیچنے والی کمپنی ہے، تو وہ پوری کی پوری گاڑی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بسکٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس ڈرائیور نے بھی وہ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چلتا پھرتا اس کمپنی کی پروڈکٹس کا ایک اشتہار بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے دائی حق اپنی دعوت کا جو ہے وہ چلتا پھرتا اشتہار بن جائے، تو پھر اس دعوت کے پھیلنے میں جو ہے وہ دیر نہیں لگتی۔ تیسری چیز ہے عوام میں رسوخ کی کمی۔ عموماً ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اور دوسرے لوگوں اور نئے لوگوں اور دوسری جماعتوں اور تنظیموں اور آزاد خیال لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور میل جول ہے جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعوت جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں نہیں پھیلتی۔ اور اگر ہم دعوت کے لیے انتخاب بھی کرتے ہیں تو مسجد میں کسی نمازی کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ دعوت کی ضرورت تو ان لوگوں کی ہے جو مسجد بھی میں بھی نہیں آتے، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے، جو اللہ کے دین کے احکامات کو نہیں مانتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عام لوگوں کے اندر رسوخ پیدا کریں، ان تک رسائی حاصل کریں، شادی بیاہ غمی خوشی کے موقعوں پر لوگوں کے قریب ہونے کی کوشش کریں، لوگوں کے مسائل اور ان کی مشکلات کے اندر دلچسپی لیں، مشکل اوقات میں کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہو، کوئی زخمی ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، اس کو کوئی تکلیف ہو، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ اور حادثہ ہو جائے، تو ہمدردی کا اظہار کریں اور ان لوگوں کی مشکلات میں ان کے معاون اور مددگار بننے کی کوشش کریں۔ اس سے ان تک اپنی دعوت پہنچانے کا موقع ملے گا، اور بالخصوص یہاں رہتے ہوئے جن علاقوں میں پاکستانیوں کی رائشیں ہیں اور وہاں کثرت سے لوگ جو ہے وہ ہمارے لوگ رہتے ہیں، وہاں ان تک رسائی حاصل کرنا آسان ہے۔ ہمیں ہمارے اندر اس بات کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ کے دین کی یہ دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ چوتھی چیز ہے جذبہ ایثار اور قربانی کی کمی۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دعوت کی جو ہے وہ توسیع نہیں ہوتی اور دعوت کا پیغام عام نہیں ہوتا اور لوگوں تک نہیں پھیلتا. اس کے لیے جذبہ ایثار و قربانی کی ضرورت ہے، مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح ہم اپنے ذاتی ضروریات کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ دلی رغبت اور شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور توسیع دعوت کے لیے ہم مال خرچ کریں، اور توسیع دعوت کے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں. مثلا کتب ہیں، کیسٹ ہیں، کتابچے ہیں، رسائل و جرائد ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں ہونی چاہیے. ان کے اوپر اپنا مال خرچ کر کے ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے لیے صدقہ جاریہ کا کام دیں گی، اور ان کے ذریعے سے اللہ کے دین کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دعوت کے کام کے لیے جس طرح وسائل کی ضرورت ہے، جس طرح مال لگانے کی ضرورت ہے، جذبے کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ دعوت جو ہے وہ پھیل نہیں رہی ہے. ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم میں سے کم کمائی کرنے والا آدمی بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور میرے گھر کی ضروریات کے لیے فلاں چیز نہیں ہے، یا آج ہمارے گھر جو ہے وہ آٹا نہیں ہے کچھ پکانے کھانے کے لیے نہیں ہے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ دائیان حق یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ میرے پاس کیسٹے نہیں ہیں، میرے پاس رسائل و جرائد نہیں ہیں، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں کہ میں کسی کو تقسیم کروں اور کسی کو دعوت دوں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں فقیر کیوں بنے ہوئے ہیں. اگر ہماری تنخواہ کم ہے تو پھر بھی ہم گھر کی ضروریات تو پوری کر ہی رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دعوت دین کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن وسائل کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے اوپر مال خرچ کرتے ہوئے اس سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے جو ہم اپنی ضروریات اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں. اسی طرح پانچویں چیز ہے ترجیحات کا تعین. حقیقت یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں آج بھی دنیا اول نمبر پر ہے اور ہم دنیا کے طالب ہیں، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ تھوڑا مشکل کام ہے. ورنہ حقیقت یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ، تم عاجلا جلدی حاصل ہونے فائدے کے پیچھے دوڑتے ہو. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہے کہ خدا کے ہاں اس کا مقام کیا ہے تو اسے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے خدا کے دین کو اپنی ترجیحات میں کہاں رکھا ہوا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ترجیحات میں دعوت اللہ کا کام ترجیح اول کے طور پر ہو، اور ہم اس بات کی فکر میں ہمیشہ جو ہے وہ گلتے رہیں کہ اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک کس کس طریقے سے جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے. ہم اس کے لیے راستے تلاش کریں، اور اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو غور و فکر کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی ترجیحات میں اس کام کو اولویت دیں. چھٹی چیز ایک واقعی اور حقیقی، اور میں کہوں گا کہ سب سے بڑی مشکل ہے، وہ ہے ذرائع ابلاغ کا کردار. اس موجودہ دور میں ڈش، ٹی وی، انٹرنیٹ، رسائل و جرائد، اخبارات، ریڈیو، ناول، ڈائجسٹ، فلمیں، ڈرامے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگوں کا وقت انہی چیزوں کے اندر صرف ہوتا ہے، اور انہی چیزوں میں لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. ملازمت، نوکری، کاروبار اور تجارت کے بعد لوگوں کے پاس جو وقت بچتا ہے، کوئی ناولے اور ڈائجسٹ پڑھنے میں وہ وقت گزارتا ہے، کوئی رسائل اور جرائد کی وقت گردانی کرتا ہے، اور کوئی فضول چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور اکثر لوگ ٹی وی اور ڈش اور انٹرنیٹ وغیرہ کے سامنے بیٹھ کر اور دیکھ کر اور سن کر اپنے وقت کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ہاں، اگر کوئی ہماری تعلیم و تربیت اور اخبارات وغیرہ کے ذریعے لیے، خبروں وغیرہ کے لیے کوئی اچھے پروگرام ہیں تو ہمیں ان کو وقت دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کے بعد جو وقت ہمارے پاس بچے وہ سارے کا سارا وقت ہم انہیں چیزوں کے اندر جو ہے وہ لگا دیں، اور ہم اپنی آخرت تیاری، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کر پائیں، ہم اللہ کے دین کے دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی بھی وقت نہ نکال سکیں. تو جو مثبت پروگرام اور مناسب پروگرام ہیں ان کے بعد ہمیں اپنی توجہ جو ہے وہ ان چیزوں سے ہٹا کر اللہ کے دین کی دعوت کی طرف دینی چاہیے. اب اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ ٹی وی چینلز وغیرہ نئے نئے لگ رہے ہیں اور اتنے ایشوز ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے نئے اور دوسرے لوگوں کے نئے نئے فلسفے ہیں اور اس وقت جو ہے مختلف قسم کے دانشور فلسفیانہ گفتگو میں نئے نئے جو ہے وہ فلسفے اور نئے نئے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگ ان چیزوں کے اندر بڑی دلچسپی لیتے ہیں اور ان کا سارا وقت انہیں چیزوں کے اندر چلا جاتا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک فکری تبدیلی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمیں دیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم انہی فضولیات کے اندر اس سارے وقت کو ضائع کر دیں اور ان کو اس بات کی فکر بھی ان کے اندر پیدا کریں کہ وہ آخرت کی تیاری کریں اور اپنے وقت کو مثبت چیزوں کے اندر اور اللہ کے دین کی دعوت کے اندر لگائیں اور پھر ان چیزوں کا متبادل بھی ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور وہ یہ ہے کہ اچھی سی ڈیز اور کیسٹ اور کتابچے اور پمفلیٹ اور فولڈرز وغیرہ یہ چیزیں ہم کثیر تعداد میں لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچائیں تاکہ ان کے پاس اس کا متبادل موجود ہو اور وہ ان چیزوں کے اندر بھی دلچسپی لیں. ساتویں چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کا مسئلہ ہے کہ وقت لوگوں کو نہیں ملتا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی واقعی ایسی مصروفیات ہیں کہ ان کے پاس دعوت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے. مثلاً کچھ کاروباری لوگ ہیں اور کچھ دکاندار وغیرہ ہیں جو 10-12-13 گھنٹے یا لیموزین ڈرائیور ہیں اس طرح کے لوگ یا لانگ روٹ پر چلنے والے ٹریلر وغیرہ چلانے والے اور دوسری گاڑیاں چلانے والے اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا اور اس کے باوجود بھی وہ تھوڑا بہت وقت اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں. یقیناً ان کا یہ وقت نکالنا یہ جذبہ قابل تحسین ہے. البتہ اس میں دعوت کے لیے وقت نہ ہونے کا جو مسئلہ ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو دعوت کے کام کو زیادہ مؤثر انداز میں کر سکتے ہیں ان کے بارے میں نظم کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان کو تنظیمی ذمہ داریاں کم سے کم دی جائیں تاکہ وہ دعوت کے لیے زیادہ وقت نکال سکیں. اسی طرح اگر ہم جمعرات جن لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے یا جن لوگوں کو صرف جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے اگر اس دن وہ دو دو تین تین دوسرے تنظیمی اور تربیتی اور دوسرے پروگراموں کے اندر شرکت کریں تو وہ کب کسی کو اپنے گھر دعوت دیں یا کسی کے گھر جائیں یا کسی سے وقت لے کر اس سے ملاقات کریں. اس لیے ان کے پاس وقت نہیں بچتا تو ہمارے منصوبہ بندی کرنے والوں اور ذمہ داران کو اس کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو دعوت کا کام بہتر انداز سے کر سکتے ہیں ہمارے اچھے مدرسین ہیں اور دوسرے باصلاحیت لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ تنظیمی اور دوسری ذمہ داریوں سے سبکدوش کیا جائے یا کم سے کم ذمہ داریاں ان کو دی جائیں تاکہ تو دعوت کے کام کے لیے وقت نکال سکیں. اور پھر ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحیح وقت کی منصوبہ بندی کریں اور اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچیں اور اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ حصہ دعوت کے کام کے اندر لگائیں. آٹھویں چیز مدرسین کی کمی اور غیر معیاری دروس ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعوت کے اندر جو توسیع ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے. مدرسین کی کمی بھی ہے اور اس وقت جو ہمارے پاس مدرسین ہیں یقیناً اگر مدرسین کی تعداد زیادہ ہو تو ہمارے کام کے اندر زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہماری دعوت کے پھیلنے کا زیادہ دارمدار ہمارے دعوتی حلقوں پہ ہے. دوسری جو چیز ہے وہ خود مدرسین کی جو ہے وہ معیار کا مسئلہ بھی ہے کہ اکثر مدرسین ایسے ہیں کہ جن کی تلاوت اور تجوید اور درس پیش کرنے کا انداز اتنا مؤثر نہیں ہوتا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مدرسین کی مزید تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی جائے اور بعض مدرسین کے جو دروس ہیں ان کا انداز دعوتی اور تحریکی نہیں ہوتا اور وہ موضوع کا مناسب انتخاب بھی نہیں کر پاتے. پورے شہر میں اگر دیکھا جائزہ لیا جائے تو پھر صرف چند مدرسین ہیں جن کے اوپر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ دروس دیتے ہیں اور انہی کے دروس جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مزید زیادہ سے زیادہ مدرسین تیار کیے جائیں اور جو مدرسین ہیں ان کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے دروس کو زیادہ معیاری بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں. تو توسیع دعوت کی راہ میں یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے یعنی مدرسین کی کمی اور دروس کے معیار کا فقدان. نویں چیز ہے جو ہمارا منصوبہ عمل ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور مناسب فالو اپ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے منصوبہ عمل پر عمل درآمد کو ممکن بنا لیں تو توسیع دعوت کا کام بہتر انداز سے ہو سکتا ہے. مثلا ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے منصوبہ عمل کے اندر کارکنان کو یہ ہدف دیا ہے کہ ایک کارکن سال میں 12 افراد تک مکمل دعوت پہنچائے. اگر یہ کام 50% کارکنان بھی صحیح طریقے سے کر لیں تو ہمارے اس دعوت کے کام میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے اور سال میں جو لوگ ہمیں نئے ملتے ہیں اس سے دگنے لوگ ہمیں مل سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ہدف پہ صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری رمضان اور قربانی کی جو مہمات ہوتی ہیں اور سال بھر میں ہمیں ملاقاتوں اور تقسیم کا جو ہدف دیا جاتا ہے, تقریباً ہماری سال بھر کی ملاقاتوں کا جو ہمارا ہدف ہے وہ 100 کے قریب ہوتا ہے خصوصی مہمات کو ملا کر, اور اسی طرح جو ہمارا تقسیم کا ہدف ہوتا ہے وہ بھی تقریباً 100 ہوتا ہے. تو یہ تو کم سے کم وہ ہدف ہے کہ 100 ملاقاتیں سال میں اور 100 تقسیم, مثلا کتب کتابچے کیسٹ اور سی ڈیز وغیرہ. تو اگر اس کام کو ہم صحیح طریقے سے کریں اور ہم اپنی ملاقاتوں کو مؤثر بنانے کی کوشش کریں اور وما علینا الا البلاغ المبین, یعنی ہم جو دعوت پہنچاتے ہیں اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ رکھیں, تو پھر ہماری اس توسیع دعوت کا ہدف جو ہے اس کو پورا کرنا بڑا آسان ہو سکتا ہے. ملاقات کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنایا جائے. ہم اس وقت جو رپورٹ پیش کرتے ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مثلا اگر ایک مہینے میں 15 ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس میں باقاعدہ ملاقاتیں 5 بھی نہیں ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ سرسری ملاقاتیں ہوتی ہیں, سریرا ملاقات ہوتی ہے, اتفاقیہ ملاقات ہوتی ہے, مسجد میں ملاقات ہوتی ہے, کسی اجتماع میں اجتماعی طور پر کہیں تعزیت کے لیے گئے, کوئی اور مسئلہ ہوا وہاں اجتماعی طور پر کوئی ملاقات ہوتی ہے. تو بے شک یہ ملاقات ہے, یہ دعوتی ملاقات ہیں, ہم اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن جس ملاقات کے نتیجے میں ہمیں افراد مل سکتے ہیں, دعوت صحیح طریقے سے پہنچ سکتی ہے, وہ سرسری ملاقات نہیں ہوتی. اس کے لیے ہمیں باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور ہم ہدف بنا کر جو ہے وہ کسی سے ملاقات کریں اور دعوت صحیح طریقے سے پیش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی کتابچہ کوئی رسالہ اور کوئی کیسٹ وغیرہ بھی وہاں چھوڑ کر آئیں اور پھر اس ملاقات کا فالو اپ رکھیں. گویا کہ ہم اگر ٹارگیٹ بنا کر, ہدف بنا کر اگر ہم کام کریں تو پھر توسیع دعوت کا کام جو ہے وہ زیادہ آسان ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے وفود کی ملاقات, اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہمارا مزاج ہی نہیں بن سکا, اور دعوت کو پہنچانے اور مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے وفود کی ملاقات بڑی اثر انداز ہوتی ہے. تبلیغی جماعت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ وفود کی صورت میں نکلتے ہیں, لوگوں کے گھر پر دستک دیتے ہیں تو 2-3 آدمی ہوتے ہیں, اکیلا آدمی نہیں جاتا. تو ہمیں اس طریقے سے تو لوگوں کے دروازے نہیں کھٹکانا چاہیے, ہم وقت لے کر لوگوں کے پاس جائیں, لیکن اگر 2-3 افراد ہم لوگوں کے پاس جائیں تو یقیناً یہ دعوت کا طریقہ جو ہے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی, وجعل لی وزیرا من اہلی, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے اہل میں سے میرے لیے ایک وزیر, میرا ساتھی اور میرا معاون بنا دے. وزیر یہ وزر سے ہے, وزن اٹھانے والا. تو گویا دعوت کا کام اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین میرے لیے ایک ساتھی, ایک معاون, ایک وزیر بنا دے کہ جس کو میں توسیع دعوت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر نکلوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے نتیجے میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون بنا دیا. تو اس لیے ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم ہدف بنا کر کسی سے ملاقات کے لیے نکلیں تو کسی دوسرے ساتھی کو بھی ساتھ لے لیں, اور بالخصوص اس میں اگر ایک آدمی اچھے طریقے سے دعوت پیش کر سکتا ہے اور مؤثر طریقے سے دعوت پیش کر سکتا ہے تو وہ اپنے کسی دوسرے کمزور ساتھی کو اپنے ساتھ لے لے کہ اس میں اس کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی ہے. 10ویں چیز, حالات حاضرہ سے عدم واقفیت ہے. جو بھی حالات حاضرہ ہوں, اگر ہمارا کارکن ان حالات سے, ملک کی سیاسی صورتحال ہو, تحریک کی سرگرمیوں ہوں, اگر ان حالات سے صحیح طرح سے واقف نہیں ہوگا تو وہ دعوت کا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. ہم اپنے اخبارات, رسائل و جرائد اور بالخصوص جماعت کے جو
آرگن ہیں ان کا مطالعہ نہیں کرتے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہمارے قیادت کی رائے اس وقت کیا ہے، شورا کے فیصلے کیا ہیں، ایم ایم اے نے کیا فیصلے کیے ہیں، ہماری سیاسی پالیسی کیا ہے، تو ہمیں حالات کا علم نہیں ہوتا. تو دوسرے لوگ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دے دیا، آج قاضی صاحب نے یہ کہا، آج منور حسن صاحب کا یہ بیان آیا ہے، تو پھر اس وقت ہمیں پوری صورتحال کا علم نہیں ہوتا تو ہم دفاعی پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں اور پھر ان بیانات کی توجہ اور تاویل کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے تو اس یہ دعوت کی راہ میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت حالات حاضرہ سے باخبر رہیں اور اس کے لیے جو بھی ذرائع ہیں ان ذرائع سے ہم تازہ‌ترین صورتحال سے ہمیشہ باخبر رہیں. گیارہویں چیز ہے فرقہ وارانہ اختلافات. یہ بھی توسیع دعوت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. ہمارا معاشرہ مسلکی، جماعتی اور لسانی اختلافات کے اندر بٹا ہوا ہے اور بدقسمتی سے قرآن کریم نے جو نشاندہی کی ہے کل حزب بما لدیہم فرحون کہ ہر گروہ اور ہر جماعت اور ہر تنظیم اور ہر فرقہ اپنے حال میں مست ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کفر اور شرک اور بدتی اور گستاخ رسول اور گمراہ ہونے کے فتوے لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے جو ہے وہ نسلی اور لسانی اختلافات ہیں. اختلاف ایک فطری چیز ہے، کائنات کا حسن اسی سے ہے. مختلف نسلیں ہونا، مختلف جماعتیں ہونا، مختلف مسالک ہونا، مختلف زبانیں بولنا، ان میں سے کوئی بھی چیز عیب نہیں ہے. لیکن جب کوئی بندہ یہ راہ اختیار کرتا ہے کہ میرا مسلک، میری جماعت، میرا گروہ، میری زبان، میری قوم، ہم اعلیٰ اور برتر ہیں اور برسر حق ہیں اور دوسرے لوگ باطل پر ہیں، تو یہ فساد کی جڑ ہے. وہاں سے پھر وہ اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے جو بالخصوص دعوت کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتا ہے اور لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس صورتحال میں تحریک کے کارکن کو چاہیے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو اللہ کی طرف بڑی حکمت کے ساتھ بلائے، لوگوں کے اعتراضات اور ان کے اختلافات اور لوگوں کی بدتمیزیوں کا جواب، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، اپنے اندر برداشت کی قوت پیدا کرے، صبر سے کام کرے، حکمت سے کام کرے اور خیر خائی کے جذبے سے لوگوں کے پاس ہم جائیں، اور پھر امت کے اندر، لوگوں کے اندر اس تصور کو اجاگر کیا جائے کہ یہ فرقہ واریت اور یہ اختلاف اور انتشار یہ زہر ہے اس امت کے لیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یوں کو یہ بات بتائی جائے کہ مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پیدا کرنا، اختلافات کو ہوا دینا، بعد اس کے کہ اللہ نے روشن نشانیاں ہمارے پاس بھیج دی ہیں، اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، مختلف گونگ میں امت کو بانٹ رہے ہیں، فرمایا اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جن لوگوں نے دین کے اندر تفرقہ برپا کر دیا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور دین کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، لست منہم فی شیء، آپ سے ان کا تو تعلق نہیں. تو لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا جائے کہ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے لوگوں کو اس بات کی تعلیم و تربیت دی جائے کہ یہ نسلیں اور قبیلے اور خاندان یہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے پیدا کیے ہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان کا مقصد صرف تعارف ہے، ان میں سے کوئی بڑائی کا ذریعہ نہیں ہے. لا فضل لعربین علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تقوی. اور پھر اسی طریقے سے یہ فرقہ وارانہ اختلافات ہی کے نتیجے میں بدعات اور خرافات جو امت کے اندر پیدا ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا انتشار، اور بدعت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انتشار پیدا کرتی ہے، وہ دلوں کو پھاڑتی ہے. اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے، جو لوگوں کو آپس میں باہم جوڑتی ہے. تو کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے اور لوگوں کے درمیان پھیلانے کی ضرورت ہے، اور تاکہ کتاب و سنت کی روشنی کے ذریعے سے بدعات اور خرافات جو ہیں ان سے لوگوں کو نجات مل سکے۔ بارہویں چیز، اجتماعی معاملات کی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں اس طرح نہیں پھیل پاتی جس طرح کوئی اس کو پھیلنا چاہیے۔ ہمارے آپس کے باہمی تعلقات اور بالخصوص مالی معاملات اور باہمی معاملات، ان کو مصالح ہونا چاہیے، اور ایک دائی حق کو اس کے اخلاق، اس کے معاملات، سیرت و کردار، یہ توصیہ دعوت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم، بڑے شفیق اور بڑی محبت کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کو آپس میں ان دو اینٹوں کی طرح جڑا ہوا ہونا چاہیے جو ایک دیوار کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے بالکل پیوست ہوتی ہیں، ان کے درمیان آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، ان کو کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی، ان کو جدا کرنے کے لیے بڑا کٹھن کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہمارے درمیان دراڑیں ڈالنا لوگوں کے لیے آسان نہ ہو، ہمارا آپس میں تعلق محض رسمی تعلق نہ ہو، ایک دوسرے کے حالات سے ہمیں جو ہے وہ عدم دلچسپی، یہ توصیہ دعوت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد مالی معاملات، لین دین، قرض و دار، یہ آپس میں بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ مصالح ہونے چاہیے۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک بری چیز جو ہے، برائی جو ہے، اس کو پھیلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، وہ فوری طور تک معاشرے کے اندر پھیلتی ہے، لیکن اچھائی کو پھیلنے میں، بلائی اور خیر کو پھیلنے میں دیر لگتی ہے۔ تو اگر پورے شہر کے اندر ہمارے کسی ساتھی کا کوئی واقعہ اگر ایسا ہو جائے جس میں اس سے معاملات میں کوئی کمزوری واقع ہوئی ہو، تو اس کے لوگ اشتہار لگاتے ہیں اور اس کی داستانیں گڑھتے ہیں، اور ایک کے ساتھ دو لگا کر اس کو بیان کرتے ہیں، اور عجیب اور غریب باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو ایسا موقع نہ دیں، اور اپنے معاملات کو زیادہ سے زیادہ درست کرنے کی کوشش کریں، معاملات کی اصلاح پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں ایک حل تجویز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دروس کے حلقوں میں باہمی معاملات، باہمی تعلقات اور مالی معاملات کے اوپر خصوصی طور پر دروس کا انعقاد کریں، اور اسی طریقے سے ہمارے جو علاقوں اور زون کی سطح پہ پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں مالی معاملات اور باہمی تعلقات کے اوپر باقاعدہ مذاکرے رکھے جائیں، گروپ ڈسکشن کیے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ پروگرام میں ان چیزوں کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے، تاکہ یہ جو معاملات ہیں ان کی اہمیت کا لوگوں کو احساس ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے معاملات کو درست کریں۔ تیرہویں چیز ہے دعوتی مواد کی کمی۔ چونکہ ہماری دعوت کا دارمدار تقریباً ملاقات کے بعد قسطوں کی تقسیم کے اوپر ہے، باقی جہاں تک کتابوں اور کتابچوں اور ہلکے پھلکے مضامین اور رسائل اور جرائد اور اخبارات وغیرہ کا تعلق ہے، تو یہ بعض اوقات عام کارکن کی رسائی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، زیادہ اخبارات اور رسائل و جرائد بھی ہمارا اہم کارکن نہیں خرید سکتا، اور پھر لوگ کتابوں کے اوپر بھی زیادہ پیسہ جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے۔ تو اس کے متبادل کے طور پر ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو چھوٹے کتابچے اور چھوٹے پمفلٹ 5-7 صفحات کے، اور ہلکے پھلکے مضامین فوٹو کاپیوں کی صورت میں، ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ مہیا کیا جائے۔ اس میں نظم بھی اس طرف توجہ دے کہ یہ کتابچے چھوٹے چھوٹے اور پمفلٹ وغیرہ اور مضامین وغیرہ اور یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو منگا کر دی جائیں، اور خود ہمارا کارکن بھی اس چیز کی طرف توجہ دے کہ جب وہ چھٹی پہ جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے یا کسی جانے والے کے ہاتھ، تو اسے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ چیزیں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ لے کر آئے، جو اسے دعوت کے کام میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم داعی اللہ ہیں، تو بالکل اسی طرح جس طرح ایک ڈرائیور کو گاڑی چلانے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے، وہ لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتا، ایک کاریگر کو اپنا کام کرنے کے لیے اوزار کی ضرورت ہے، اگر اس کے پاس اوزار نہیں ہوں گے تو وہ کام نہیں کر سکے گا، ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جو ہے اسے اسلحہ کی اور بندوق کی اور بارود کی ضرورت ہوتی، اسی طریقے سے ایک داعی حق کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ دعوت کے کام کے لیے اس کے پاس کتابیں بھی ہوں، اس کے پاس کتابچے بھی ہوں، اس کے پاس مختلف مضامین بھی ہوں، اور اس کے پاس ہر طرح کی چیزیں ہوں، رسائل و جرائد ہوں، تاکہ وہ موقع کی مناسبت سے مناسب چیز جو ہے وہ جس آدمی تک وہ دعوت پہنچانا چاہتا ہے اس کو دے سکے۔ اسی طریقے سے علم اور مطالعہ کی کمی بھی ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے دعوت کے اندر توسیع نہیں ہوتی اور دعوت اس طریقے سے نہیں پھیلتی جس طریقے سے اسے پھیلنا چاہیے. ہمارے اکثر کارکن صرف جو زبانی دعوت پیش کرنے کے بجائے کتاب اور کیسٹ وغیرہ ہی پر انحصار کرتے ہیں, جبکہ دوسرے لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف زبانی دعوت پیش کرتے ہیں. مثلاً اپنے تبلیغی بھائیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس کوئی کیسٹ وغیرہ تقسیم کے لیے نہیں ہوتا, کوئی کتاب کتابچہ اور دوسری چیزیں وہ تقسیم نہیں کرتے. ان کا ایک ان پڑھ کارکن بھی کم از کم اپنے دعوتی نکات کو اور چند بنیادی باتوں کو لوگوں کے سامنے بلا جھجک پیش کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں ہمارے اندر سے جھجک ختم ہو اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. اور بالخصوص جو جماعت اسلامی کے تین نکات ہیں اور پھر چار نکاتی لائحہ عمل ہے, ہمارے ہر کارکن کو اس کی مشق کرنی چاہیے کہ اسے یہ تین نکات پوری تشریح اور وضاحت کے ساتھ یاد ہوں اور اپنے لائحہ عمل کو بھی لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے پیش کر سکیں. تو علم اور مطالعہ میں اضافہ یہ ہماری ضرورت ہے, بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو پٹرول کے بغیر وہ گاڑی نہیں چل سکتی, اسی طریقے سے ہم اس وقت تک دعوت کا کام نہیں کر سکتے اور دعوت میں توسیع نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے علم اور مطالعہ کا اندر اضافہ نہیں کریں گے. اور پندرہویں اور آخری چیز ہے ہمارے اہل خانہ کا کردار. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انتہائی بنیادی چیز ہے, اس کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا جسے میں آخر پہ رکھ رہا ہوں, لیکن اہمیت کے لحاظ سے اس کو بہت بنیادی مقام حاصل ہے. ہمارے کارکنان میں سے بعض کی اپنی جوان اولاد بیٹے اور بیٹیاں وہ دروس کے اندر شرکت نہیں کرتے, اور گھر کی بعض خواتین بھی, مثلا ایک آدمی تحریک کا کارکن ہے لیکن اس گھر کی خواتین دروس کے اندر شریک نہیں ہوتی, گھروں پر دروس کا اہتمام نہیں ہوتا. اور پھر اسی طریقے سے بعض خواتین یا ہمارے کارکنان کی بیٹیاں اگر وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی, دین کے اوپر چلنے کا اہتمام نہیں کرتی, تو پھر اس کے منفی اثرات معاشرے کے اندر پڑتے ہیں. ایک واقعہ میں عبرت کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرا ایک پڑوسی یہاں ایک جگہ دکان کرتا تھا, تو اس کی دکان کے ساتھ ہی ایک ویڈیو آڈیو کیسٹوں کی دکان تھی جہاں پہ فلموں کی اور ڈراموں کی اور دوسری کشتیوں وغیرہ کی کیسٹیں جو ہے وہ بکتی تھی, جس دور میں یہ ویڈیو وغیرہ کا بہت زیادہ چرچا ہوتا تھا. تو ہمارے ایک ذمہ دار سینئر ساتھی کی اہلیہ اور ان کے بچے وہاں سے اکثر جا کر, کیونکہ ان کا تعلق تحریک سے اس طرح کا نہیں تھا, تو وہ وہاں سے جا کر وہ ویڈیو کیسٹیں وغیرہ خریدتے تھے. تو اکثر جب اس دوست سے اس کو میرے پڑوسی سے اسی سے میری ملاقات ہوتی تو وہ ضرور اس بات کا تذکرہ کرتا کہ فلاں صاحب کی بیوی بچے جو ہے وہاں سے کیسٹیں خرید کر لے جاتے ہیں. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کے بڑی منفی اثرات ہماری دعوت کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو اس دعوت کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں. سامعین محترم, آج کی اس گفتگو کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت اس کے بندوں تک پہنچانا ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض منصبی ہے. ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی فرض کی ادائیگی پر ہے. ہماری دعوت بندگی رب کی دعوت ہے, سارے انبیاء بندگی رب کی دعوت دینے کے لیے ہی بھیجے گئے تھے. ہماری دعوت یہ ہے کہ انسانی زندگی کے پورے نظام کو اس کے تمام شعبوں سمیت خدا کی بندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر قائم کیا جائے. ہم اس دعوت کو اپنے تمام ہم وطنوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو اسی دعوت کی اس مہم میں جن مشکلات کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے اور ان کا حل بھی پیش کیا ہے, ان کا مختصر خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے تاکہ یہ نکات ذہن نشین ہو جائیں. داعیانہ جذبے اور کردار کی کمی ہے جس کو پورا کرنے میں بھرپور توجہ کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے کہ توجہ اور کوشش اور محنت سے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. داعی اور دعوت میں خلیج اور دوری ہے, اور اس دوری کو بھی ہم کوشش اور محنت سے پورا کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے قول اور فعل کے تضاد کو دور کریں, اپنے اخلاق, اپنے سیرت اور اپنے کردار کو اپنی دعوت کا نمونہ بنائیں. عوام میں اثر و رسوخ کی کمی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے حلقوں سے باہر نکل کر عام عوام کے اندر اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور باہر کے حلقے میں ہمیں توسیع دعوت پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ دعوت کے ذرائع اور وسائل پر خرچ کرنے کے معاملے میں جذبہ ایثار و قربانی کی کمی ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف توجہ دی جائے، کوشش کی جائے اور ہم اس میں اس طریقے سے اپنے مال کو خرچ کریں کہ یہ دعوت کے ذرائع کے اوپر خرچ کرنا یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ترجیحات کا تعین درست نہیں ہے، آج بھی حقیقت یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں دنیا اور مال و دولت اور دنیا کی آسائشیں اول نمبر پر ہیں، ہمیں چاہیے کہ آخرت کو ترجیح اول کے طور پر سامنے رکھیں۔ ذرائع ابلاغ توسیع دعوت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں، تو ہم اس کے متبادل لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور ایک فکری تبدیلی کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے دوسری طرف لگا سکتے ہیں کہ لوگ اپنے وقت کو ان چیزوں کے اندر ضائع کرنے کے بجائے اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ دعوت کے لیے وقت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے سے اس مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ مدرسین کی کمی اور غیر معیاری دروس ہیں، ظاہر ہے مدرسین کے معیار کو بہتر بنا کر جو مدرسین ہمارے پاس نئے تیار ہوتے ہیں ان کو بھی اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں جتنی محنت کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، ان کے دروس کا معیار بہتر ہوگا۔ تو جتنے ہمارے دروس معیاری ہوں گے، جتنا ہم ان میں دعوت کو بہتر انداز سے پیش کر سکیں گے، اتنا ہی ہمارے دعوت کے اندر توسیع انشاءاللہ جلدی ممکن ہوگی۔ منصوبہ عمل پر عمل درآمد اور مناسب فالو اپ کا نہ ہونا یہ توسیع دعوت کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، تو ہم اپنے منصوبہ عمل پہ بار بار توجہ دیں تو اس ذریعے سے بھی توسیع دعوت کی جو مطلوبہ معیار ہیں ہم اس کو جلد حاصل کر سکتے ہیں۔ ملاقاتوں اور تقسیم کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کی جائے، ہماری ملاقاتوں اور تقسیم کی جو تعداد ہے وہ ہمارے ہدف سے زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے وہ نتائج ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں، اس کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ذمہ داران کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی ملاقاتوں اور تقسیم کو نتیجہ خیز بنانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ حالات حاضرہ سے عدم واقفیت، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حالات حاضرہ سے باخبر رہیں تاکہ ہم توسیع دعوت کو صحیح طریقے سے لوگوں تک اس دعوت کو پہنچا سکیں۔ فرقہ وارانہ اختلافات ہیں تو اس کے حل کے لیے بھی میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی ہیں، ان کے اوپر عمل کر کے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ اختلافات کو کم سے کم کیا جائے۔ ختم تو ہم ان کو نہیں کر سکتے لیکن ان کی خلیج کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ جتنے اختلافات کم ہوں گے اتنا ہماری توسیع دعوت کی جو مہم ہے اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ باہمی تعلقات اور معاملات میں جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دعوتی مواد کی کمی ہے تو ہمیں چاہیے کہ مل جل کر اس کمی کو پورا کیا جائے۔ دعوتی پمفلیٹ اور چور کیسٹیں وغیرہ ان کو زیادہ تعداد میں جو ہے، اور جدید دور میں سی ڈیز وغیرہ کو جو ہے وہ زیادہ تعداد میں گھروں کے اندر کیمپوں اور ڈیروں کے اوپر جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ علم اور مطالعہ کا مسئلہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب دوسروں کو دعوت دینے نکلیں تو اس سے پہلے ہم علم حاصل کریں، ہم مطالعہ کریں۔ علم اور مطالعے کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جس طرح ایک گاڑی کے اندر پیٹرول ہوتا ہے تو جب پیٹرول اس کے اندر ہوگا تو وہ چلے گی، آگے بڑھے گی۔ ہم توسیع دعوت کی مہم میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کا اور لٹریچر کا مطالعہ نہ کریں، اور علم ہوگا تو ہم آگے دعوت جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچا سکیں گے۔ اس طرح اہل خانہ کا کردار جو آخری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی ذات اور اپنے گھروں کے اوپر توجہ دیں اور اپنے گھروں کو اپنی دعوت کا نمونہ بنائیں۔ اس طرح انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جو چراغ سے چراغ جلے گا اس کی روشنی جو ہے وہ محلے اور گاؤں اور بستی میں پھیلے گی اور ہماری دعوت انشاءاللہ لوگوں کے گھروں تک ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں تک بھی پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔